نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعصمنا من شرور انفسنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فانك خير المتقبلين. امين يا رب العالمين. سورہ آل عمران کے بارے میں بھی جیسے کہ سورہ بقرہ میں ہم نے دیکھا تھا، یہ بات دوبارہ ذہن میں تازہ کر لیجئے کہ یہ دونوں سورتیں نصفین پر مشتمل ہیں. دو تقریباً آدھی آدھی دو سورتیں جو یہ ہیں ان میں اس طریقے سے تقسیم ہوتی ہے کہ نصف اول اس میں خطاب اکثر و بیشتر خطاب کا رخ جو ہے سابقہ امت مسلمہ کی طرف، اور نصف ثانی اس میں خطاب موجودہ امت مسلمہ یعنی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب جو سابقہ امت ہے وہ دو حصوں میں منقسم ہو چکی تھی، یہود اور نصارہ. اگرچہ ایک اعتبار سے وہ ایک ہی امت ہے، ایک ہی کتاب کے ماننے والے، ایک ہی شریعت ان کے لیے تھی، لیکن بہرحال دو حصوں میں منقسم تھے، یہودی اور نصرانی. تو ہم نے سورہ بقرہ میں دیکھا کہ 10 رکوع مسلسل آئے کے دن میں یہود سے یا بنی اسرائیل یا بنی اسرائیل خطاب ہوا ہے. یہاں اب آپ دیکھیں گے کہ یہ جو اس کا نصف اول ہے اس سورہ آل عمران کا، جیسے سورہ بقرہ میں وہ تین حصوں میں مشتمل تھا، پہلے 4 رکوع تمہیدی، آخری 4 رکوع 18 میں سے وہ تحویلی، درمیان میں 10 رکوع ہے جن میں خطاب براہ راست بنی اسرائیل سے. اس کے بھی تین حصے ہیں. پہلی 32 آیات جو ہے یوں سمجھیے کہ یہ تمہیدی تھے. اس کے بعد اب 32 آیات آ رہی ہیں کہ جو خطاب ہے براہ راست نصارہ سے، عیسائیوں سے. اور ان کی جو سب سے بڑی غلطی ہے، سب سے بڑی ٹھوکر جو انہیں لگی ہے، اور سب سے بڑی گمراہی جس سے کہ وہ لاحق ہوئی ہے، وہ ہے تثلیث کا عقیدہ، الوہیت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کا عقیدہ. تو اس کی نفی. یہ گویا کہ دوسرا حصہ ہے اس نصف اول کا. تیسرے حصے میں پھر خطاب جو ہے وہ امت مسلمہ کے دونوں حصوں سے مشترک طور پر ہوگا، یعنی یہود سے بھی اور نصارہ سے بھی. یہ جو 32 آیات ہیں جو شروع ہو رہی ہے آیت نمبر 33 سے، ان کا زمانہ نزول قطعی طور پر ہمیں معلوم ہے کہ سن 9 ہجری ہے. جیسے سورہ بقرہ میں بھی ہم نے دیکھا کہ جو حرمت سود کی آیات ہیں وہ سن 9 ہجری میں نازل ہوئی ہیں. اکثر و بیشتر حصہ جو ہے وہ سورہ بقرہ کا ہجرت کے فوراً بعد سے لے کر اور غزوہ بدر کے آغاز تک، یعنی اس یہ زمانہ ہے کہ جس میں یہ سورت نازل ہوئی، لیکن استثناءات ہیں. جو حرمت سود، حرمت ربا کی آیات ہیں وہ سن 9 ہجری کی. اسی طرح یہ سورہ مبارکہ جو ہے سورہ آل عمران، یہ اکثر و بیشتر سن 3 ہجری میں نازل ہوئی ہے، غزوہ احد سے کچھ پہلے اور غزوہ احد کے اکثر و بیشتر اس کا جو ہے اس کا اس کے بعد نازل ہوا ہے. لیکن یہ جو آیات ہیں ان کے بارے میں قطعیت کے ساتھ ہمیں معلوم ہے کہ یہ سن 9 ہجری میں نازل ہوئی، اور ان کی شان نزول یہ ہے کہ نجران کے عیسائیوں کا ایک وفد حاضر ہوا تھا حضور کی خدمت میں صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے کہ سن 9 میں آپ کو معلوم ہے کہ پورے جزیرہ نما عرب پر تقریباً اسلام کا غلبہ ہو چکا تھا، اور یہ چیلنج دے دیا گیا تھا مشرکین عرب کو کہ یہ چند مہینوں کی مہلت ہے، اس کے اندر اندر فیصلہ کر لو، اگر تم ایمان لاؤ گے تو ٹھیک ہے، ورنہ تمہارا قتل عام شروع ہو جائے گا. تو یہ جو آخری سٹیج تھی کہ جس تک کہ دعوت اور تحریک نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ چکی تھی، اسی کے نتیجے میں پھر یہ نجران کے عیسائیوں کا وفد بھی پھر حاضر ہوا ہے. یہ عیسائی تو رہنا چاہتے تھے، لیکن یہ کہ کوئی معاہدہ کر لینا چاہتے تھے، کوئی مصالحت کر لینا چاہتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اس کے لیے انہوں نے ایک بہت زبردست وفد تشکیل دیا. اور ان کے تینوں بڑے بڑے سردار جو ہے اس وفد میں موجود تھے. پہلے تو یہ جان لیجئے کہ یہ نجران علاقہ کون سا ہے. یوں سمجھیے کہ حجاز جو ہے، جیسا کہ میں نے کئی دفعہ آپ کو بتایا کہ جزیرہ نما عرب کے تین حصے بنتے ہیں. ایک ہے کہ جو مغربی ساحل کے ساتھ ساتھ میدانی علاقہ، یہ تہامہ کہلاتا ہے، شمال جنوب تہامہ. جدہ جو ہے یہ تہامہ کا شہر ہے، یمبو ہے، یہ تمام جو ہے بندرگاہیں ہیں یہ تہامہ میں. پھر ایک پہاڑی سلسلہ ہے، وہ بھی شمال جنوب چلا گیا ہے، یہ حجاز کہلاتا ہے. حجاز کے بعد ہی ہے آڑ، کوٹ. ظاہر بات ہے کہ پہاڑی سلسلہ ہے تو وہ مغربی حصے اور مشرقی حصے کے مابین ایک آڑ اور اوٹ کی شکل میں، ایک فصیل کی شکل میں، یہ حجاز ہے. حجاز کے مشرق میں پھر نجد ہے، یہ سطح مرتفع ہے، اس میں اس طرح کے پہاڑ نہیں ہے، ہے چٹیل لیکن ذرا اونچی ریزڈ جو ہے، وہ اس کا لیول جو ہے سطح سمندر سے خاصا اونچا ہے. تو یہ حجاز جو ہے، اس کے تقریباً شمال میں تو یہودی آباد تھے، خیبر ان کا بہت بڑا گڑھ تھا، بڑی اس میں کئی قلعے تھے اور بڑا مضبوط ان کا مقام تھا. وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 7 ہجری میں اس کو فتح کر لیا، لہذا وہ رزلت تو ختم ہو گئی. لیکن اس حجاز کے جنوب میں یہ عیسائیوں کا گڑھ تھا، گویا کہ حجاز کے جنوب میں اور یمن جو اس کے بالکل جنوب میں چلا جاتا ہے جزیرہ نما عرب کے، تو یمن کے اور حجاز کے درمیان ایک علاقہ ہے، اس کو نجران کہتے تھے، اور یہاں پر عیسائی آباد تھے. تقریباً 73 ان کی بستیاں تھیں، مختلف چھوٹے چھوٹے شہر کہہ لیں، چھوٹی چھوٹی بستیاں قریے کہہ لیں، 73. اور ان میں 1.5-2 لاکھ کے قریب افراد ایسے تھے کہ جو جنگ کے قابل تھے. یعنی باقی آبادی کل کتنی ہوگی، وہ آپ 6-7 لاکھ تو کم سے کم آبادی ہوگی، جن میں سے کہ 1.5 لاکھ افراد ایسے نکل آئے کہ جو جنگ کی صلاحیت رکھتے ہوں. اور یہ لوگ جو ہے عیسائی تھے اور سلطنت روما کے تابع تھے، اس لیے کہ کچھ ہی عرصے پہلے اس یمن میں ایک مرتبہ حکومت یہودیوں کے قائم ہو گئی تھی، زو نواس یہودی جو ہے، اس نے پھر نجران کے عیسائیوں کا قتل عام کیا تھا، اور آگ کے بڑے بڑے جو ہے الاؤ جلا کر، اور ان میں بہت سے عیسائیوں کو جو کہ موحدین تھے اس وقت تک، ابھی ان کے ہاں وہ جو گراوٹ تھی عقائد کی وہ نہیں آئی تھی، تو ان کو انہوں نے جلایا تھا. یہ جو قرآن مجید میں سورۃ البروج ہے، والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم علیہا قعود، تو یہ در حقیقت واقعہ ہے جو کچھ ہی عرصے پہلے ہوا تھا کہ یمن کے یہودی بادشاہ نے نجران کے عیسائیوں پر یہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے اور بہت بڑی تعداد میں انہیں زندہ جلایا. اس کی خبر جب سلطنت روما کو پہنچی ہے، تو سلطنت روما نے پھر چونکہ اس کا باج گزار تھا یہ جو حبشہ کی حکومت تھی عیسائی، اس کو حکم دیا کہ تم یمن پر حملہ کرو اور سزا دو اس کو، حضور نواس کو، یہ جو اس نے عیسائیوں کے ساتھ معاملہ کیا ہے. لہذا انہوں نے حملہ کیا، اور اس کے بعد سے اب یمن جو ہے وہ عیسائیت کا گڑھ بن گیا. یمن جو ہے وہ وہاں پر جو ہے وہ ایک صوبہ بن گیا تھا حبشہ کی حکومت کا، تو عیسائیت کا گڑھ تھا. تو اس سے نجران جو ہے اس کے عیسائیوں کو بھی ایک سپورٹ حاصل ہو گئی، اور انہیں خاصی ترقی ہوئی، مضبوط ہو گئے اپنی جگہ پر. یہی یمن کے عیسائی تھے جن میں پھر وہ ابرہہ ایک گورنر تھا، جس نے کوشش کی تھی کہ خانہ کعبہ کو منہدم کر دے، اور بہت بڑی فوج لے کر آیا تھا، اور اس کے ساتھ ہاتھی بھی تھے. تو اصحاب الفیل کا واقعہ جو ہے، الم ترا کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہ فی تضلیل وارسل علیہم طیراً ابابیل، وہ یہی یمن کے عیسائی جو تھا اس وقت کا گورنر ابرہہ، وہ تھا کہ جو فوج لے کر آیا تھا. بہرحال اب صورتحال یہ تھی کہ نجران کے عیسائیوں کا یہ وفد جو ہے خود چل کر آیا ہے حضور کے پاس. ان کے تین بڑے بڑے سردار تھے. عجیب بات ہے کہ جیسے عیسائیت میں تثلیث آ چکی تھی، اب اسی طرح ان کی قیادت بھی ایک تثلیث کی شکل میں تھی. ایک ان کا سیاسی جو سردار تھا وہ تھا عبد المسیح عاقب. سماجی سطح پر جو ان کا تھا وہ احمد السید تھا. اور جو لاٹ پادری تھا، جو مذہبی ان کا قائد تھا، وہ ابو حرثہ ابن القمہ تھا. یہ تینوں افراد جو چوٹی کی قیادت تھی ان کی وہ تینوں ساتھ تھے اس وفد کے, اور سات افراد مزید تھے. یہ وفد آیا ہے مدینہ منورہ, کئی دن مقیم رہا ہے اور حضور کے ساتھ ان کی گفت و شنید جاری رہی ہے. لیکن بعض روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ پہلے ہی سے, یہ جو ابو حارثہ ابن القمہ جو ان کا لاڈ پادری ہے, یہ اصل میں تھا عرب ہی. یہ بنو بکر ابن وائی کے قبیلے سے تھا جس نے کہ عیسائیت اختیار کی, اور پھر عیسائیت میں اس نے بڑا علم حاصل کیا اور بڑا مقام حاصل کر لیا, اور سلطنت روما میں نے اس کی خدمات کو سراہا, اس کا ایک بہت اونچا مقام اور مرتبہ قرار دیا. تو یہ ابو حارثہ ابن القمہ جو ہے یہ دل میں قائل ہو چکا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں, جیسے ہرقل خود قائل ہو چکا تھا. صرف وہ یہ چاہتا تھا کہ جیسے 300 برس پہلے پوری سلطنت روما جو ہے وہ عیسائی ہو گئی تھی, وہ اپنا جو بھی بت پرستی کا مذہب چھوڑ کر 300 عیسوی میں جو کانسٹنٹائن تھا, قسطنطین جو کہ رومن ایمپرر تھا, اس نے مسیحیت اختیار کی اور پوری سلطنت روما جو عیسائی ہو گئی. تو ہرقل یہ چاہتا تھا, ہرقلیس جس کو کہتے ہیں, ہرقل اعظم, وہ یہ چاہتا تھا کہ اس وقت بھی ہماری پوری سلطنت اگر اسلام قبول کر دے تاکہ میرا مقام برقرار رہے, میری سلطنت جو ہے چھوٹنے نہ پائے. اگر میں اکیلا قبول کرتا ہوں اسلام اور میری مملکت قبول نہیں کرتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میری بادشاہت ختم ہو جائے گی, مجھے اس کو چھوڑنا پڑے گا. تو وہ بادشاہت کی جو ہے یوں سمجھیے کہ پاؤں میں جو بیڑی پڑی ہوئی تھی اس نے اس کو روکا, مطلب وہ پہچان چکا تھا حضور کو صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کے نبی ہے, وہ کافی بڑا عالم تھا کتاب کا, تورات کا اور انجیل کا. اسی طریقے سے یہ ابو حارثہ ابن القمہ بھی تھا, یہ بھی دل میں جانتا تھا. چنانچہ ایک واقعہ نقل ہوا کہ جب یہ جا رہے تھے سفر پر, مدینے کی طرف آ رہے تھے نجران سے, تو اس کا ایک چھوٹا بھائی بھی جو اس کے ساتھ تھا اس کا نام ہے قرظ بن القمہ. یہ دونوں اپنی اپنی سواریوں پر ساتھ ساتھ چل رہے تھے کہ قرظ کی سواری نے گھوڑا یا اونٹ جو بھی وہ تھا اس نے ٹھوکر کھائی, اس پر اس کی زبان سے نکلا تائسل ابعد, ہلاک ہو جائے وہ دور والا. وہ دور والا ابعد, ابد سے اشارہ حضور کی طرف کر رہا تھا, گویا کہ بدعا دی اس نے حضور کو صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ کہ وہ برباد ہو جائے. تو یہ ابو حارثہ نے کہا نہیں, تیسا امک, تیری ماں ہلاک ہو جائے تو اس کو کیوں بدعا دے رہا ہے؟ تو یہ حیران ہوا کہ میں نے اسے تو کچھ نہیں کہا تھا, میں نے تو جو بھی کچھ کہا تھا محمد کے بارے میں کہا تھا. تو یہ اس نے پوچھا بھائی تم کیوں اس سے آ گئے, میں نے تو کہا تھا تیسا آباد, وہ دور والا جو ہے وہ ہلاک ہو جائے. تو اس نے کہا تم نہیں جانتے وہ دور والا اللہ کا نبی ہے, اللہ کا رسول ہے. اس نے کہا پھر ہم مانتے کیوں نہیں؟ پھر یہ سارا کھکھیڑ جو آپ لے کے جا رہے ہو وفد, اور ان سے گفتگو کرنی ہے اور ان سے بحث بھی کرنی ہے, تو یہ کاہے کے لیے اگر تم جانتے ہو کہ وہ اللہ کے رسول ہیں؟ انہوں نے کہا دیکھو اگر ہم نے ان کی نبوت اور رسالت کو تسلیم کر لیا تو پھر جو ہمیں اعزازات ملے ہوئے ہیں سلطنت روما سے اور جو ہمیں مفادات جو ہیں ہمیں حاصل ہیں سلطنت روما سے, یہ سب قسم ہمیں چھوڑنے پڑیں گے. لہذا یہ مصلحت ہے جس کی وجہ سے ہم ان کے دین کو قبول نہیں کر سکتے, لیکن واقعتاً وہ اللہ کے نبی ہیں, اللہ کے رسول ہیں. یہ بات بہت واضح ہے کہ بہت سے عیسائیوں نے اصل میں سمجھ لیا تھا حضور کو. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ مصر کا بادشاہ تھا مقوقس, اس نے بھی جب حضور کا نامہ مبارک پہنچا ہے, اعزاز کیا حضور کے ایلچی کا اور تحفے بھیجے حضور کی خدمت میں, انہی میں سے حضرت ماریہ بھی تھی پھر جن کے بطن سے پھر حضرت ابراہیم کی ولادت ہوئی ہے حضور کے صاحبزادے کی, یہ وہاں سے وہ دلدل جو گھوڑا ہے وہ بھی وہیں سے آیا تھا, اس نے تحفے کے طور پر بھیجا تھا. تو ان تمام نے نجاشی تو ایمان لے ہی آئے تھے. اسی طریقے سے عیسائیوں کا معاملہ یہ تھا کہ چونکہ فصل بہت کم تھا, ابھی 600 برس ہی گزرے تھے نا حضرت مسیح علیہ السلام کو, لہذا ابھی تک عیسائیت میں وہ موہرہ راہب بھی عیسائی ہی تھا نا جس نے بچپن میں حضور کو پہچان لیا تھا, اور ابو طالب سے کہا تھا کہ اس بچے کی ذرا جو ہے حفاظت رکھنا, کیونکہ یہودی اس کے ساتھ دشمنی کریں گے, اسے کوئی نقصان نہ پہنچا دے. حالانکہ اس وقت حضور بالکل بچپنے کی کیفیت میں تھے اور اپنے چچا کے ساتھ گئے ہوئے تھے وہ قافلے کے ساتھ. ایک عیسائی راہب تھا جس کے ذریعے سے حضرت سلمان فارسی کو ہدایت نصیب ہوئی, کہ اس نے کہا تھا کہ ہاں جنوب کی سرزمین کی طرف میرا علم مجھے یہ بتاتا ہے کہ آخری نبوت اور رسالت کا ظہور ہونے والا ہے, قریب ہے, لہذا جاؤ ٹرائی یور لک, جاؤ شاید اللہ تمہیں ان کے قدموں تک پہنچا دے. تب یہ جنوب کا سفر شام سے شروع کیا ہے حضرت سلمان فارسی نے قافلے میں, اس قافلے پر ڈاکوؤں کا حملہ ہوا, انہیں گرفتار کیا گیا, غلام بنا لیا گیا, غلام بنا کر بیچا گیا تو مدینے کے ایک یہودی تاجر نے خرید لیا, اس طریقے سے اللہ نے حضرت سلمان فارسی کو مدینے پہنچا دیا. لیکن مدینے میں آ کر ظاہر بات ہے کہ ان کے پاؤں میں بیڑیاں پڑی ہوئی ہیں, غلامی کی, اب وہ خود حرکت نہیں کر سکتے. لیکن سن رہے ہیں کہ آپ مکے میں کسی نے دعویٰ کیا ہے نبوت کا, کوئی چرچا ہے, لیکن جا نہیں سکتے. یہاں تک کہ حضور خود مدینے تشریف لے آئے. اور میں اس کے لیے, اس کی تعبیر کے لیے الفاظ استعمال کیا کرتا ہوں, اگرچہ ذرا اس میں احتیاط نہیں ہے, لیکن ایک چیز کی وضاحت کے لیے ہمیں بعض اوقات ایسے پہلو اختیار کرنے پڑتے ہیں کہ ان کی قسمت تو یہ ہے کہ جو پیاسا ہے وہ کنویں کی طرف چل کر جایا کرتا ہے, لیکن یہاں کنواں چل کر آ گیا پیاسے کے پاس. یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے پہنچ گئے ہیں, سلمان فارسی نہیں جا سکتے تھے. بہرحال یہ میں نے چند واقعات آپ کو بتایا کہ عیسائیت کا رد عمل جو ہے اسلام کے بارے میں بہت مختلف تھا یہودیت کے مقابلے میں. پہچان یہود نے مل لیا, لیکن ان میں دشمنی, عناد, اور ان میں جو ہے ہر دھرمی جو ہے وہ بڑھتی چلی گئی. لیکن انہوں نے یہ ہے کہ بہرحال جس نے قبول کیا نہیں بھی کیا, تب بھی یہ کہ ایک درمیانہ اور معتدل سی روش انہوں نے اختیار کی. تو یہ ابو حارثہ ابن علقمہ بھی جانتا تھا, پہچانتا تھا, لیکن یہاں آ کر پھر وہ رد و قضا جو بھی ہوئی ہے اس کی بڑی لمبی تفاصیل ہے, اس میں میں نہیں جا سکتا. بالآخر اس میں پھر حضور نے, جب کئی دن کی گفتگو جاری رہی, تو پھر مباہلے کا چیلنج کیا حضور نے. یہ ہم پڑھ لیں گے, ان صورت کے اندر آ جائے گا کہ مباہلہ یہ ہوتا ہے کہ جب دلائل وغیرہ دو فریق دے چکے, میں یہ سمجھوں کہ میں اپنی بات واضح کر چکا, اور مجھے یہ بھی احساس ہو کہ یہ دل میں مان چکا ہے کہ ہاں بات اسی کی صحیح ہے, لیکن ہر دھرمی کی وجہ سے نہیں مان رہا, تو پھر میں مباہلے کا چیلنج دوں گا کہ آؤ اچھا جمع ہو جاتے ہیں ہم, اور ہم بیٹھ کر دعا کرتے ہیں اللہ سے, اور گڑ گڑا کر دعا کرے اللہ جو ہم میں سے جھوٹا ہے اس پر تیری لعنت نازل ہو جائے. یہ گویا کہ آخری ٹیسٹ ہوتا ہے کہ جس شخص کے دل کے اندر یہ بات آ چکی ہے کہ بات سچی اسی کی ہے, جھوٹا میں ہوں, اور اگر ذرا سے بھی اس کے اندر اللہ کی ذات پر ایمان کے کوئی رتی ہے تو پھر وہ یہ دعا نہیں مانگ سکتا, جبکہ جانتا کہ میں جھوٹا ہوں, تو وہ یہ نہیں کہے گا کہ اللہ ہم میں سے جو جھوٹا ہے اس کے اوپر لعنت نازل فرما دے. تو یہ مباہلے کا آخری چیلنج جب حضور نے دیا ہے تو انہوں نے ایک رات کی مہلت مانگی کہ اب ہمیں ایک رات کی مہلت دیجئے, ہم ذرا مشورہ کر کے صبح آپ کو بتائیں گے, اور اسی رات وہ وہاں سے روانہ ہو کر واپس چلے گئے. تو یہ واقعہ ہوا ہے کہ جو سن 9 ہجری میں پیش آیا, اور اس موقع پر یہ آیات نازل ہوئی ہے. تو اصل میں تو پیش نظر ہے حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم کا تذکرہ, لیکن حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم کے تذکرے سے پہلے ایک تو حضرت مریم کی والدہ کا ذکر, ایک حضرت مریم کے خالو حضرت یحییٰ کے والد حضرت زکریہ کا ذکر, حضرت یحییٰ کا ذکر. یہ قرآن مجید میں جو مکی صورتیں ہیں ان میں سورہ مریم میں بھی یہی ترتیب ہے, اور مدنی صورتوں میں سورہ آل عمران میں بھی یہی ترتیب ہے. اور اللہ تعالیٰ کا جو عام ایک قرآن مجید میں اسلوب کا بیان کا ہے کہ پھر اس کی تمہید جو ہے دور سے باندھی جاتی ہے, حضرت آدم سے بات شروع ہو رہی ہے. ان اللہ اصطفى آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران على العالمین. یقیناً اللہ تعالیٰ نے چن لیا, پسند کر لیا آدم کو اور نوح کو اور ابراہیم کی نسل کو اور عمران کی اولاد کو تمام جہان والوں پر. حضرت آدم, حضرت نوح, حضرت ابراہیم, عمران کے بارے میں جان لیجئے کہ تاریخ میں جو بھی یہود کی تاریخ ہے ان میں عمران نام کی دو شخصیتیں ہیں, ایک تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام, ان کے والد کا نام عمران تھا. ایک یہ ہے کہ حضرت مریم کے والد کا نام بھی عمران تھا. تو یہاں آل عمران سے مراد یا تو حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون, یعنی ان کے والد حضرت عمران کی جو نسل چلی ہے اس کو ہم کہیں گے آل عمران, یا پھر یہ کہ حضرت مریم کے والد کا نام عمران ہے تو حضرت مریم کے والد وہ ہوئے اور وہ والدہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی, تو اس اعتبار سے یہ خاندان گویا کہ آل عمران قرار پائے گا. اس آیت میں ایک نقطہ جو ہے بہت نوٹ کرنے کے قابل وہ یہ ہے کہ استفاء کہتے ہیں اس چیز کو کہ بہت سی چیزوں میں سے کسی ایک چیز کو منتخب کر لینا. استفاء اور اجتباء کا فرق جو ہے وہ میں جو مطالعہ قرآن حکیم کا منتخب نصاب ہے اس میں سورہ حج کے درس میں بہت وضاحت کے ساتھ بیان کیا کرتا ہوں. یہ دونوں الفاظ وہاں آئے ہیں, استفاء یستفی بھی اور اجتباء یستفی بھی. اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا و من الناس, اللہ چن لیتا ہے فرشتوں میں سے بھی اپنے پیغامبر اور انسانوں میں سے بھی. فرشتوں میں سے جبرائیل کو چن لیا, انسانوں میں سے محمد کو چن لیا صلی اللہ علیہ وسلم. اب اللہ کا پیغام پہلے حضرت جبرائیل کو عطا ہوا اللہ کی جناب سے, پھر حضرت جبرائیل نے پہنچا دیا حضرت محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم، پھر حضرت محمد نے پہنچا دیا انسانوں کو. تو یہ ہے سلسلہ رسالت، یہ دو کڑیوں پر مشتمل ہے کہ ایک رسول ملک ہے، ایک رسول بشر ہے. اجتماع کہتے ہیں کسی کو منتخب کرنا کسی مقصد کے لیے. انگریزی میں یہ فرق آئے گا ٹو چوز اینڈ ٹو سلیکٹ. آپ سلیکشن کرتے ہیں کہ ہاکی کا میچ کھیلنا ہے تو کون ہمارے بہترین کھلاڑی ہے، وہ سلیکشن ہو رہا ہے. اس میں یہ نہیں دیکھا جائے گا مجھے کوئی شخص پسند ہے، لیکن نہیں، آپ کی پسندیدگی کا کوئی تعلق اس میں نہیں ہے. اس میں تو یہ ہے کہ کون شخص زیادہ ماہر ہے، یہ میچ ہمیں کھیلنا ہے اس میں کون شخص جو ہے وہ بہتر گیم جو ہے وہ دکھا سکتا ہے. تو سلیکشن کسی مقصد کے لیے ہوتا ہے، اور چوائس جو ہے وہ کسی کی پرسنل جو ہے اپنی پسند اور ناپسند پر ہوتا ہے. جیسے کہ کوئی گلاب کا ایک پودا ہے، اس میں 10 پھول لگے ہوئے. اب کسی کا دست ہنائی آیا، اس نے ایک پھول کو چن لیا. اب اس میں کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، کیوں چن لیا؟ اس نے پھول کو پسند کیا، کسی اعتبار سے وہ پھول اس کی نگاہ میں کھب گیا ہے، لہذا اس نے اس کو چن لیا ہے. لیکن چناؤ میں اس کا ہونا ضروری ہے کہ پہلے بہت سے لوگ موجود ہوں، بہت سی چیزیں ہوں جن میں سے چنا جائے. اس کا مطلب یہ کہ آدم کے لیے بھی جب استفاء کا لفظ آیا ہے تو اس سے پہلے ایک نسل آدم موجود تھی. وہ نسل کے جو جس کو ہم کہتے ہیں، یعنی جو ہومو سیپینز کہلاتی اسپیشیز، جس میں سے ایک فرد کو چنا ہے اللہ نے اور پسند کر دیا ہے، وہ اسپیشیز بعد میں ختم ہو گئی. جیسے ڈائنوسارز ختم ہو گئے، تمام کے تمام اتنے بڑے بڑے حیوانات تھے جن کے دیو ہیکل جو ہیں اب بھی، وہ پنجرے جو ہیں ان کے ہڈیاں جو ہیں وہ آپ کے سامنے آ رہی ہیں دنیا میں. ایک وقت میں پوری دنیا میں یہی تھے، انہی کا دور دورہ تھا پوری دنیا میں، آج ان کا وجود تک نہیں ہے. اسی طریقے سے ہومو سیپینز جو ہے، یہ جو حیوان انسان تھا پہلے یہ وجود میں آیا ہے، پھر اس حیوان انسان میں سے اللہ نے ایک کو چن لیا، وہ آدم ہے. وہ چناؤ اس کا ہوا ہے کہ ان سب میں سے ایک کو چن لیا، پسند کر لیا، اس میں پھر اپنی روح پھونکی. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. اس کے بعد باقی پوری نسل ہومو سیپینز کی ختم ہو گئی. نمبر دو یہ کہ یہی معاملہ دوبارہ ہوا ہے حضرت آدم علیہ السلام کے تقریباً 2000 برس کے بعد. اب اس وقت تک جتنی نوع انسانی پھیلی تھی حضرت آدم کی اولاد، ان میں وہ شرک اور بدماشی اس درجے پھیل گئی کہ پھر حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ نے مبعوث فرمایا اور وہ 950 برس تک دعوت دیتے رہے، لیکن معدود چند لوگ ایمان لائے. باقی یہ کہ قوم کا خمیر اس درجے بگڑ چکا تھا، پوری قوم جو ہے اس نے انکار کر دیا، تو پھر پوری نوع انسانی اس وقت ہلاک کر دی گئی. حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ ان کے 3 بیٹے تھے کشتی میں، اور شاید ان کے کوئی ملازم وغیرہ بھی ہوں گے، لیکن ان کا کوئی ثبوت نہیں ملتا. اور اس کے بعد پوری نسل انسانی صرف حضرت نوح کے 3 بیٹوں سے چلی ہے، حضرت حام، حضرت سام، حضرت یافس. گویا کہ یہ اسی لیے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے، کہ پہلے آدم وہ تھے، ان سے نسل انسانی چلی، اس کے بعد ساری نسل انسانی ختم ہو گئی، صرف نوح کے 3 بیٹے، نوح اور حضرت نوح کے 3 بیٹے رہ گئے. اور پھر اثر نو جو یہ بساط بچھی ہے دنیا میں نو انسانی کی، یہ در حقیقت حضرت نوح کی نسل ہے. وجعلنا ذریته هم الباقین، یہ قرآن مجید میں آیا ہے کہ ہم نے صرف نوح کی اولاد ہی کو باقی رکھا. باقی اگر کچھ اور لوگ تھے بھی ان کے ساتھ کشتی میں اہل ایمان، تو ان کی نسل نہیں چلی. یہ اللہ تعالیٰ کی اپنی حکمت ہے، اپنا ارادہ ہے، اپنی مشیت ہے، جیسے چاہے وہ کرے. ان اللہ اصطفى آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، یقیناً اللہ نے پسند کر لیا، چن لیا آدم کو بھی، نوح کو بھی، اور آل ابراہیم اور آل عمران کو تمام جہان والوں پر. ذریتم بعدھا من بعد، یہ ایک دوسرے ہی کی نسل سے ہے. آدم کی نسل سے نوح ہے، نوح کی نسل سے ابراہیم ہے، ابراہیم کی نسل سے عمران ہے. پہلا عمران یعنی حضرت موسیٰ اور ہارون کا باپ اگر تھا تو وہ بھی حضرت ابراہیم کی نسل سے تھا. دوسرا عمران جو ہے تو وہ بھی ظاہر بات ہے حضرت ابراہیم کی نسل سے ہے، اس لیے کہ وہ بنی اسرائیل میں سے تھے. لہذا یہ سب ایک نسل چلی آ رہی ہے. بعضھا من بعض، واللہ سمیع علیم، اللہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے. اس قالت امرأۃ عمران، اب یہ جو عمران کی بیوی تھی، اب یہ عمران ظاہر بات ہے کہ حضرت مریم کے والد، ان کا ذکر ہو رہا ہے. اسی لیے بعض لوگوں نے اس کو ترجیح دی ہے کہ اعلی عمران سے مراد جو ہے یہاں پر وہ عمران ہے، حضرت موسیٰ کے والد عمران نہیں ہے، اگرچہ آراء دونوں موجود ہیں مفسرین کے ہاں اور دونوں کا امکان موجود ہے. اس قالت امرأۃ عمران، یاد کرو جبکہ کہا تھا عمران کی بیوی نے، حنہ ان کا نام تھا، حضرت حنہ، اور بہت نیک خاتون، خدا رسیدہ، بہت پارسا، بہت نیک. انہوں نے یہ ایک دعا کی، وہ حاملہ تھی، کہا رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، پروردگار میں تیری خدمت میں پیش کرتی ہوں، نظر کرتی ہوں جو میرے پیٹ میں ہے، اس امید سے کہ اللہ تعالیٰ بیٹا عطا فرمائے گا. تو یہ ان کے ہاں ایک رواج تھا کہ جو ان کا جو ہیکل تھا، یہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو عبارت تعبیر کی تھی، پھر ایک دفعہ گر کر دوبارہ تعبیر ہو چکی تھی حضرت مسیح اور حضرت مریم کے زمانے میں، تو یہ سیکنڈ ٹیمپل تھا. تو اس کی خدمت کے لیے کچھ لوگ اپنی اولاد کو وقف کر دیتے تھے، ان کا کام یہ تھا، نہ وہ شادی وادی کرتے تھے نہ کچھ اور، ان کا کام یہی تھا کہ وہ پوری زندگی جو ہے وہ معبد ہیکل جو ہے اس کی خدمت کریں، اس کی صفائی ہے، اس کو ہر طریقے سے اس کی حفاظت ہے، اسی کے اندر لگے رہیں. تو انہوں نے بھی گویا کہ اللہ کی جناب میں اپنا یہ ہدیہ پیش کیا، رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا. محرر کا مطلب یہ آزاد کیا ہوا، یعنی اس پر کوئی اور ذمہ داری نہیں ہوگی. والدین یہ توقع رکھتے ہیں کہ اولاد جو ہے بڑھاپے میں ہمارا سہارا بنے گی، ہماری خدمت کرے گی، نہیں، میں اس کو آزاد کرتی ہوں کہ میں اپنا کوئی حق یا ہمارا کوئی اور والدین کا کوئی حق اس پر نہیں ہوگا، وہ ہم تن ہما وقت وقف ہو جائے گا تیرے اس ہیکل اور تیرے اس عبادت گاہ جو ہے اس کی خدمت کے لیے. رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی، تو اسے میری جانب سے قبول فرما. انک انت السمیع العلیم، یقینا تو سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے. فلما وضعتها، پھر جب اس نے اس کو جنا، قالت رب انی وضعتها انثى، اب اس کے امیدوں پر یا ارمانوں پر اوس سی پڑ گئی، بس ہننا کی، اس نے کہا پروردگار یہ تو میں تو ایک بیٹی جنی ہوں، بیٹی میرے یہاں ہو گئی، بیٹا نہیں ہوا ہے. اور اس وقت تک کا معاملہ یہ تھا کہ لڑکیوں کو قبول نہیں کیا جاتا تھا معبد کی خدمت کے لیے، ظاہر بات ہے کہ صرف وہی لوگ قبول کیے جاتے تھے کہ جو لڑکے ہوں. لڑکیوں کا معاملہ جو ہے اس میں چونکہ سو اندیشے، سو طرح کے خطرات مثبت ہیں، لہذا ان کی روایت میں یہ نہیں تھا کہ انہیں قبول کیا جائے کہ وہ بھی خادم بن سکے معبد کے. رب انی وضعتها انثى، پروردگار یہ تو میرے ہاں تو بیٹی ہو گئی ہے. واللہ عالم بما وضعت، اب یہ ہے جس کو جملہ معترضہ کہتے ہیں، اللہ کو خوب معلوم تھا اس نے کیا جنا ہے. ولیس ذکر کل انثى، اور نہیں ہے کوئی بیٹا اس بیٹی جیسا. اب اس کے دونوں معنی ہیں، یا تو یہ کہ اس کو ہم قول سمجھیں حضرت حنہ کا، جو کہ عمران کی اہلیہ ہیں، حضرت مریم کی والدہ ہیں، ان کا قول ہے تو لیس ذکر کل انثى، کہاں وہ بیٹا جو میرے ذہن میں تھا، کہاں یہ بیٹی جو میں نے جن دی ہے، میں نے تو بیٹے کا تصور کرتے ہوئے تو تیرے خدمت میں پیش کیا تھا کہ میں نظر کرتی ہوں اسے تیرے اس معبد اور ہیکل کی خدمت کے لیے، تو کہاں وہ بیٹا جو میرے ذہن میں تھا، کہاں یہ بیٹی کہ جو میں نے جنی ہے. اللہ کا قول یہ ہے تو لیس ذکر و کل انثى، نہیں ہو سکتا کوئی بھی بیٹا اس بیٹی جیسا، یعنی یہ بیٹی جیسی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کی ہے، اس کا جو مرتبہ اور اس کا جو مقام ہونے والا تھا. تو ان کے ذہن میں جو ایک خادم، صرف یہ کہ اس ہیکل کے خادم، ایک بیٹے کی جو کیفیت تھی، تو اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں اس کے مقابلے میں جس مقابلے کی بیٹی اللہ نے اسے عطا کر دی. وہ انی سمیتھا مریم، اور وہ کہہ رہی ہے حضرت حنہ، اور پروردگار میں نے اس کا نام مریم رکھ دیا ہے. وہ انی اعیذھا بک و ذریتھا من الشیطان الرجیم، اور میں اسے بھی اور اس کی اولاد کو بھی تیری پناہ میں دیتی ہوں اس شیطان رجیم سے، مردود سے، کہ اس کے کوئی اثرات ان پر نہ آنے پائیں. ایک حدیث بھی موجود ہے حضرت ابو ہریرہ سے رضی اللہ تعالی عنہ کہ نوع انسانی میں کوئی بچے ایسے نہیں ہیں کہ جن کے پیدائش کے بعد انہیں ایک دفعہ شیطان مس نہ کرے. ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے، اگرچہ وہ فطرت اسلام لے کر آتا ہے، لیکن شیطان بھی اس کو مس کرتا ہے. کچھ نہ کچھ اس کے اثرات بھی اس وقت جو ہے آغاز ہی سے وہ شیطان بھی اپنی جنگ شروع کر دیتا ہے، جو حق و باطل کی جنگ ہے بچے کی پیدائش ہی سے. لیکن دو استثناءات ہیں، ایک حضرت مریم اور ایک حضرت عیسیٰ، مریم کے بیٹے، ان دونوں کو شیطان مس ہی نہیں کر سکا. فتقبلها ربها بقبول حسن، تو قبول فرما لیا اس کو، اس بچی کو، مریم کو، اس کے رب نے بہت عمدہ قبول کرنے کی کیفیت میں، اللہ نے بڑی عمدگی کے ساتھ قبول کیا، بڑی خوبصورت، یعنی اللہ کی جو ہے یہ قبول کرنے کی کیفیت جو ہے بہت ہی حسن، بہت عمدگی کے ساتھ. وانبتها نباتا حسنا، اور اسے اگایا. اب دیکھیں یہاں لفظ نبات آ رہا ہے، نبات کہتے ہیں عام طور پہ نباتات، جیسے کہ زمین سے پودا اگ رہا ہے، آج اتنا اونچا ہے پھر اور اونچا ہوا، تو ایسے ہی در حقیقت انسان بھی جب بڑھتا ہے تو اس کا تن جو ہے بڑھتا رہتا ہے. تو انبتها نباتا حسنا، اس کو پرورش کی، اسے پروان چڑھایا بہت عمدگی کے ساتھ، یعنی ان کے اندر اخلاق کے، سیرت کے، کردار کے، عصمت کے اور عفت کے، یہ تمام جوہر، اور پھر یہ کہ ذہانت، فطانت، سمجھ، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے بتمام و کمال جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے اس جس کو قبول کر لیا تھا اللہ نے، فتقبلها بقبول حسن، جسے قبول حسن کے ساتھ جو ہے اللہ تعالیٰ نے مشرف کیا تھا، تو اس کے لیے پھر نبات الحسنا، اس کی پرورش اور اس کو جو پروان چڑھایا وہ بھی بہت عمدگی کے ساتھ، وکفرها زکریا، اور اسے دے دیا زکریا کی کفالت میں، اگرچہ اس کے معاملے میں تو باقی تفصیل آتی ہے، کیونکہ اشارہ آگے چل کر قرآن میں بھی ہے اور تفصیل تورات میں انجیل میں ہے، کہ ان کے لیے جب یہ طے ہو گیا کہ ہاں ٹھیک ہے یہ بچی جو ہے حنا کی بیٹی کو ہم قبول کرتے ہیں اس معبد اور ہیکل کے خادموں کی حیثیت سے، حالانکہ ہمارے ہاں رواج نہیں تھا، ہم کسی لڑکی کو نہیں قبول کرتے تھے لیکن اس کو قبول کرتے ہیں، وہ حضرت حنا کا بھی کیونکہ کوئی بہت ان کے ہاں ایک پایا ہوگا، مقام ہوگا کہ ان کی نیکی اور ان کی راس بازی کا اور ان کے زہد اور تقوی کا، کہ ان کے لیے استثناء کر رہے ہیں، ہم نے قبول کر لیا. اب سوال پیدا ہوا یہ بچی کس کی کفالت میں رہے؟ اب جتنے بھی بڑے بڑے کاہن وہاں موجود تھے ہر ایک چاہتا تھا کہ میں اس کی کفالت کروں گا، یہ میرے زیر تربیت رہے گی. اس کے بعد انہوں نے باقاعدہ پھر جو ہے قرآن اندازی کی، قرآن اندازی میں پھر حضرت زکریہ کا نام نکل آیا، اور حضرت زکریہ جو ہے ان کے سگے خالو بھی تھے، حنا کی بہن ان کے گھر میں تھی، تو حضرت زکریہ کو اللہ تعالیٰ نے، اللہ فرمارے ہم نے اسے کفالت میں دے دیا زکریہ کے، یعنی وہ تفصیل یہاں بیان نہیں کی گئی کہ کس طریقے سے ہوا ہے، وہ چونکہ قرآن اندازی کے ذریعے سے ہوا ہے، قرآن کے فیصلہ بہر اللہ تعالیٰ کرتا ہے جس کے نام پر قرآن نکلا. وقف فلاح زکریہ، اب یہ کہ اس لمبی داستان کو مختصر کرتے ہوئے بات ہو رہی ہے، اب گویا کہ حضرت مریم بڑی ہو گئی ہے، سمجھدار ہو گئی ہے، ان میں شعور پیدا ہو چکا ہے، جوان ہے. علما دخلا علیہ زکریہ المحراب، حضرت زکریہ نے ان کے لیے ایک علیحدہ محراب، کہتے ہیں حجرے کو، جیسے کہ بعد آپ نے دیکھا مسجد، یہ جو ہے بادشاہی مسجد، اس کے باہر جہاں لائبریری بنی ہوئی، یہ سب حجرے تھے کہ کوئی درویش آئے یہاں پر رک جائیں، کوئی فقرا آئے وہ یہاں پر قیام کر لیں، تو یہ سارے اس طرح سے، اس طرح کا حجرہ جو ہے وہ حضرت مریم کے لیے بھی ایک علیحدہ سے تعبیر کر دیا گیا ہیکل کے ساتھ. اور اس حجرے کے اندر جب بھی حضرت زکریہ جاتے تھے، کلما دخلا علیہ زکریہ المحراب وجد عندہا رزقا، وہ دیکھتے تھے کہ مریم کے پاس تو بہت عمدہ عمدہ کھانے موجود ہیں اور بے موسم کے پھل موجود ہیں. اس میں رزق کی دو کی گئی ہیں وضاحتیں، ایک تو ایک رزق سے مراد ہے علم، ذہانت، فطانت، حکمت، معرفت کے موتی، یہ ہے مانوی رزق، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے رزق قرار دیا ہے. ایک یہ کہ واقعتاً جو مادی رزق ہوتا ہے، پھل ہے، اور پھل بھی وہ کہ جو موسم ہے ہی نہیں ان کا، وہ پھل موجود ہے وہاں پر، تو دونوں کا امکان موجود ہے، اس لیے کہ یہ ایک معجزے کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بہترین جو ہے پھل ان کو وہاں پر فراہم کرتے ہو، اور ایک یہ بھی ہے کہ ذہانت، فطانت، علم، معرفت، اس کی چیزیں جو دیکھتے ہو تو اس سے ان کو حیرت ہوئی. کلما دخلا علیہ زکریہ المحراب وجد عندہا رزقا قال یا مریم انا لک ھذا، تو انہوں نے کہا بہت ہی تعجب انگیز انداز میں، اے مریم یہ چیزیں تمہیں کہاں سے ملتی ہیں؟ قالت ھو من عند اللہ، حضرت مریم نے جواب دیا یہ سب اللہ کی طرف سے ہے، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، یقیناً اللہ تعالیٰ دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بغیر حساب، جتنی چاہے دولت دے دے، جتنی چاہے ذہانت اور فطانت دے دے، جتنی چاہے نیکی، طبیعت کی نیکی عطا فرما دے، اللہ کی دین ہے. ھنالک دعا زکریہ ربہ، اب اس سے حضرت زکریہ علیہ السلام، یہ بھی نبی ہے، ان کے اندر جو ایک ہوک سی پیدا ہوئی، اس لیے کہ بہت بوڑھے ہو چکے تھے. سورہ مریم میں تو آغاز ہی یہاں سے ہوتا ہے کہ جبکہ حضرت زکریہ نے اپنے رب سے دعا کی تھی کہ پروردگار میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میرا سر جو ہے سفید ہو چکا ہے، میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں، اور اللہ نے اس وقت انہیں کو اولاد نہیں دی تھی، اور مجھے اندیشہ ہے میرے بعد کوئی وارث نہیں ہوگا کہ جو اس دین کی امانت کو اس طریقے سے حفاظت اس کی کر سکے جیسے کہ کرنی چاہیے. لیکن اس وقت ہم ان کے دل میں ہوک سے اٹھی کہ اللہ تعالیٰ اگر اس بچی کے اوپر اتنا مہربان ہے، اس بچی کو اس نے وہ کچھ دیا ہے، یا علم دیا ہے، یا معرفت دی ہے، یا حکمت دی ہے، یا اللہ تعالیٰ جو ہے یہ بے موسم کے پھل اس کو یہاں پہنچا رہا ہے، تو اس کی اگر قدرت جو ہے مجھ پر بھی یہ کچھ مہربانی ہو کر دے اللہ تعالیٰ، تو کیا بعید ہے کہ مجھے بیٹا عطا فرما دے اس بڑھاپے کی عمر میں بھی. ھنالک دعا زکریہ ربہ، اسی وقت، اس کو ھنالک کا ترجمہ انگریزی میں ہوگا دیر اینڈ دین، دفعتن، ایک دعا جو ہے وہ ان کے قلب کی گہرائیوں سے ابھر کر آئی. اپنے رب کو انہوں نے پکارا، قال رب ہب لی من لدنک ذریتا طیبہ، پروردگار مجھے بھی خاص اپنے خزانہ فضل سے، خزانہ فیض سے بڑی اچھی نیک صالح اولاد عطا فرما دے. انک سمیع الدعاء، یقیناً تو تمام دعاؤں کا سننے والا ہے. فنادت الملائکہ تو وہ قائم یصلی فی المحراب، اب یہ محراب ہے خاص حضرت زکریہ کی، اور پکارا انہیں حضرت زکریہ کو فرشتوں نے، وہ ہوا قائم یصلی فی المحراب، جبکہ وہ نماز میں کھڑے ہوئے تھے اس اپنے محراب میں اپنے حجرے میں. ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقاً بکلمۃ من اللہ، اللہ تمہیں بشارت دیتا ہے یحییٰ کی، یعنی ایک بیٹا تمہارے یہاں ہوگا جس کا نام یحییٰ ہوگا، اور وہ تصدیق کرے گا اللہ کے کلمے کی. اللہ کے کلمے سے مراد حضرت مسیح علیہ السلام ہے، اس لیے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے وجود میں آنے میں جو باپ کا حصہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کے کلمہ کن نے ادا کیا ہے، جیسے کہ کلمہ کن سے ہر شے عدم سے وجود میں آ جاتی ہے. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. تو یہ جو انسانی ولادت ہے ظاہر بات ہے کہ اس میں ایک ماں کا حصہ ہے، ایک باپ کا حصہ ہے. وہ باپ والا حصہ چونکہ یہاں نہیں تھا، لہذا یہاں پر اللہ تعالیٰ کا ایک خاص کلمہ جو ہے وہ اس کی جگہ پر، کن اس نے گویا کہ اس کی جگہ لی ہے. تو گویا کہ حضرت مسیح علیہ السلام خاص طور پر کلمۃ اللہ ہے، اللہ کا کلمہ ہے. تو وہ تصدیق کریں گے اللہ کے کلمے کی، وہ سیدن، اور وہ بڑے سردار ہوں گے، اونچے رتبے والے ہوں گے. وہ حسورن، اور بہت ہی نیک ہوں گے، مجرد رہیں گے، انہیں دنیاوی لذتوں سے، آسائشوں سے اور شہوات سے کوئی سروکار نہیں ہوگا. وہ نبی من الصالحین، اور وہ نبی ہوں گے صالحین میں سے. یہ ہے جو کہ خوشخبری حضرت زکریہ کو مل رہی ہے جبکہ وہ نماز پڑھ رہے تھے اپنے محراب میں، اپنے اس حجرے کے اندر. اب دیکھیے یہاں یہ معاملہ سامنے آ رہا ہے کہ حضرت خود دعا کی تھی، لیکن اس دعا کا ایک خاص وقت تھا کہ حضرت مریم پر جو بھی اللہ تعالی کی رحمتیں اور اللہ کی طرف سے جو بھی انعامات کی بارش ہوئی تھی، اس سے طبیعت میں ایک دم جو ہے غیر اختیاری طور پر وہ جوش پیدا ہوا، دعا کر لی. حالانکہ انتہائی خود بوڑھے ہو چکے تھے، ساری عمر بیوی جو ہے وہ بانجھ رہی تھی، کوئی اولاد ہوئی نہیں ساری عمر. اب ان حالات کے اندر دعا کر لینا، دعا تو کر لی، لیکن اب جب کہ ان کو مل رہی ہے خوشخبری مل رہی ہے، تو طبیعت کے اندر ایک اشکال پیدا ہو رہا ہے، یا یہ کہیے کہ اس پر یقین حاصل کرنے کے لیے اس کی توثیق چاہ رہے ہیں اللہ سے کہ واقعی یہ بات ہو جائے گی. قال رب انا یکون لی غلام، کہا انہوں نے کہ پروردگار میرے کیسے بیٹا ہو جائے گا، وقد بلغنی الکبر، جبکہ مجھ پر تو بڑھاپا مسلط ہو چکا ہے. وہ امراتی عاقر، اور میری بیوی جو ہے بانجھ ہے، ساری عمر بانجھ رہی. قال کذلک اللہ یفعل ما یشاء، تو فرشتوں نے جواب دیا کہ اسی طرح ہوگا، اللہ تعالیٰ کرتا ہے جو چاہتا ہے، اس کو کسی وسائل کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے تو کلمہ کن کہہ دینا کافی ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.